بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو ایمان بالرسول کے تحت جاری ہے. اس سلسلے میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر لطف و کرم کے تحت اپنی ربوبیت کے تقاضے کی تکمیل کے طور پر یہ انتظام فرمایا کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوتوں کا، رسالتوں کا سلسلہ دنیا میں قائم کیا، جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا. ان انبیاء اور رسولوں کے سلسلے میں جن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نصوص کے مطابق جن انبیاء اور رسولوں کو نام کے ساتھ یا کچھ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ہم ان کو اسی طریقے سے اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا. کچھ انبیاء کرام، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں کیا گیا، تو ہم اجمالی طور سے یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا. کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے ریاضت کے ذریعے، محنت کے ذریعے، کچھ خصوصی صلاحیتوں کی بنیاد پر نبوت حاصل کی، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، جیسا کہ بعض فلاسفہ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے. اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض اہل مذاہب کے نزدیک ان کی کچھ محترم اور بزرگ شخصیات ماضی میں گزری ہیں، وہ حقیقی طور سے ہو یا انہوں نے اس کے بارے میں اپنے طور سے کچھ تراش لیا ہو، جیسے ہندو دھرم میں رام چندر جی کا معاملہ ہے، خود ہندوؤں کے اندر عوام اور محققین کے درمیان اختلاف ہے کہ واقعی یہ کوئی شخصیت حقیقت میں گزری ہے یا نہیں. ہندو محققین کا، اہل تاریخ کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ محض، بلکہ یہی زیادہ مضبوط بات بھی معلوم ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک تصوراتی شخصیت ہے، کالپنک ہے. اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ کچھ مسلمان دعات اور مبلغین کسی حکمت اور مصلحت کے تحت یا اپنی ثواب دید کی بنیاد پر یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہندوؤں کی فلاں فلاں شخصیت، ہاں، اور زرتشتوں کی، ایرانیوں کی زرتشت اور دوسری فلاں شخصیات اور فلاں جگہ کی فلاں شخصیات، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نبی رہے ہوں. اگر ان کے نبی ہونے کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو اصولی طور پر ہمارا کسی ایسی شخصیت کو نبی ماننا درست اور ایمانی تقاضے کے مطابق نہیں ہے، اصولوں کے مطابق نہیں ہے. چنانچہ جن لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہم انہی کو نبی مانتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اس کی قرآن و حدیث میں بہت ساری دلیلیں ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ کان الناس امتا واحدہ، لوگ صرف ایک ہی جماعت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، چنانچہ ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا، بھیجا. لوگ ایک ہی جماعت پر، ایک ہی امت اور طریقے پر تھے، یعنی ان کے اندر عقیدے کا، دین کا اختلاف نہیں تھا. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ ابتدائے دنیا میں، ہاں، انسانوں کی آبادی کے آغاز میں لوگ سب کے سب توحید پر تھے، سب کے سب ایمان اور حق پر تھے. ایسا نہیں تھا جیسا کہ ہمارے یہاں ٹوٹمزم کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ اتفاقاً دنیا وجود میں آئی اور پھر مرحلہ وار انسان کو شعور آیا، جو پہلے کچھ اور تھا بعد میں انسان بنا، اور پھر انسان بننے کے بعد بھی جنگلوں کی زندگی پہلے گزارتا تھا، بتدریج اس کے اندر علم اور تہذیب کے اثرات رونما ہوئے. یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ صرف آسمانی کتابیں رد کرتی ہیں، بلکہ اب جدید سائنس کی تحقیقات اور اکتشافات نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو لوگ ایک جماعت پر تھے، توحید پر، ایمان پر، لیکن بعد میں اختلاف پیدا ہوا۔ شرک اور کفر یہ بعد میں طاری ہوا، لوگوں کے بہکنے سے، بھٹکنے سے یہ بیماریاں لوگوں میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ جب یہ گمراہیاں آئیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، لوگوں کے درمیان بھیجا، مبشرین و منذرین، جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے ہوتے تھے۔ ہاں، وانزل معهم الكتاب بالحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ الکتاب کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نازل فرمایا۔ کیوں؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے جس کے سلسلے میں یہ لوگ اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے۔ تو جو اختلاف پیدا ہوا، توحید سے ہٹ کر شرکیات اور خرافات کو اختیار کر رکھا ہے، اس کا رد کر کے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یہاں محل استشهاد یہ ہے اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے کچھ رسولوں کو، پیغمبروں کو، قاصدوں کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ ہاں، اور من الناس، لوگوں میں سے بھی۔ ہماری بحث لوگوں کے رسولوں سے متعلق ہے، ایمان بالرسول کے تحت، لیکن یہاں ایک قابل ملاحظہ بات یہ بھی ہے کہ انبیاء اور رسول کی بعثت جو ہوتی تھی وہ انسانوں کے درمیان سے ہوتی تھی۔ نبی کی شخصیت یا انبیاء اور رسولوں کی شخصیت انسانوں سے ہٹ کر کسی دوسرے مادے سے یا کسی اور جنس اور کسی اور مخلوق سے نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا، کم ارسلنا من نبی فی الاولین، ہاں اولین، پرانے لوگوں میں ہم کتنے نبیوں کو مبعوث کیا، بھیجا۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے، ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك، کہ کچھ ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو وضاحت کی، جن کے قصے اور واقعے کو ہم نے بیان کیا، تذکرہ کیا، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، قصہ بیان نہیں کیا۔ چنانچہ یہ نبوت اور نبوت کے اس بات پر دلیل بنتی ہیں یہ آیتیں، اور ایسی اور بہت ساری دلیلیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے ان کو اس بات کا پابند اور مکلف بنایا کہ وہ اللہ کے پیغام اور تعلیمات کو رب العباد کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ بہت ساری حدیثیں بھی اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں موسوعہ میں ایک روایت نقل کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اعطی تو خمسن لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے پانچ ایسی چیزیں، بعض روایتوں میں چھ ہیں، پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جسے جو مجھ سے پہلے کس انبیاء کو نہیں دی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء بھیجے گئے، اور انہیں کچھ خصوصیات سے نوازا گیا۔ اور یہ پانچ چیزیں جو اس حدیث میں ذکر کی گئی، پانچ یا چھ چیزیں، یہ ایسی چیزیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء سے بھی ممتاز ہیں، آپ کو خصوصیت سے نوازا گیا۔ اس کی بحث انشاءاللہ آئندہ کی جائے گی۔ یہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اب ایک چیز یہ کہ انبیاء کرام اور رسولوں کے متعلق بنیادی طور سے کچھ باتیں جان لینا ضروری ہے تاکہ آدمی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ چنانچہ یہاں ایک عنوان قائم کیا گیا، صفات الانبیاء، انبیاء کرام اور رسولوں کی کچھ بنیادی اور مشترکہ صفات۔ تو سب سے پہلے یہ تذکرہ کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام از آدم تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام بشر تھے، انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت بخشی، اپنے ہاتھوں سے بنایا روپوں کی، اور پھر دنیا کے جتنے انسان ہیں سب ان کی اولاد ہیں، ان کی نسل، اسی لیے لوگوں کو بنی آدم کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ آدمی کو یا آدم کی طرف نسبت کر کے مرد کو آدمی کہا جانے لگا کہ وہ آدمی ہے، انہیں آدم کی اولاد یا آدم کی طرف نسبت کرنے والا۔ چنانچہ پہلی بات یہ کہ سارے انبیاء اور رسول انسان ہے، ہاں سارے کے ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے، ہاں صحت مند رہتے تھے اور مرض کا شکار بھی ہوتے تھے، مختلف امراض کا شکار بھی ہوتے تھے. یہ ایسی باتیں ہیں جو قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے سے بداحتن بغیر کسی غور و فکر کے ظاہری طور پر واضح انداز میں صراحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ اس سلسلے میں بھی گمراہی کا شکار ہو گئے، اور چھوٹی موٹی گمراہی نہیں، ایسی گمراہی جو انسان کے لا الہ الا اللہ کو ہی توڑ پھوڑ دے، یعنی اس کو شرک اکبر اور کفر اکبر میں مبتلا کر دے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصارہ نے جب مانا تو نہ صرف یہ کہ ان کو نبی رسول مانا، بلکہ ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یعنی ان کو دائرہ بشریت سے نکال کر دائرہ الوہیت میں شامل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں ان کی اس بدعقیدگی کا، ان کے اس کفر کا، شرک کا رد کیا. قرآن نے ایک جگہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کانا یا کلانی طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ہاں قرآن جیسی عظیم کتاب میں اس سے پہلے یہ بحث بعض دروس میں گزر چکی ہے توحید کے دلائل کے سلسلے میں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا؟ قرآن جیسی عظیم کتاب میں کسی انسان کے بارے میں یہ بتانا کوئی اہمیت کا حامل معلوم ہوتا ہے صرف اتنا بطور خبر کہ وہ کھانا کھاتے تھے؟ نہیں، یہ بطور خبر نہیں ہے بلکہ ایک ثبوت کے طور پر ہے کہ ان کا کھانا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر الوہیت یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت اور خصوصیت نہیں تھی، وہ انسانی اوصاف کے حامل تھے، انسانی اوصاف سے متصف تھے. بھوک کھانا اس لیے کھاتے تھے کہ انہیں بھوک لگتی تھی، اور جسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، اور جو کھانا کھاتا ہے اسے حاجت بھی پیش آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں تذکرہ کیا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. قرآن میں ایک جگہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو اور پوری کائنات کو تباہ کر دے، کون روکنے والا ہے؟ یہ توحید کی دلیلیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، واحد و احد ہے، الصمد ہے، ہاں، اور اس کا کوئی کف، کوئی ہمسر نہیں ہے. چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی یہ ہے، اگرچہ ہم آگے ابھی پڑھیں گے کہ انبیاء کی خصوصیت اور درجات انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہے ضرور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، اس کی مخلوق ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرم برداری کرنے کی وجہ سے، اس کی تقرب میں سب سے آگے ہونے کی وجہ سے، بندگی میں سب سے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ اعلیٰ مقام ملا، نہ کہ ان کو ایسا درجہ حاصل ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی خصوصیت یا صفت کے حامل بن گئے. بہت بڑی گمراہی ہے دنیا کی، پوری دنیا میں جتنے گمراہ مذاہب ہیں، اور مسلمانوں میں کئی مشرک فرقے جو پائے جاتے ہیں، مشرک کافر فرقے، ان کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ جب کسی شخصیت کو انہوں نے مانا تو اس کے ماننے کا تقاضا، ان کی عزت و توقیر کا تقاضا یہ سمجھا کہ ان کو اللہ سے ملا دیا جائے. چونکہ امت محمدیہ میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ خطرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے بارے میں تھا. ہم آگے کے دروس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جب ایمان پر گفتگو کریں گے تو آپ کے بارے میں افراط و تفریط والی گفتگو میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ. یہاں اشارتاً یا اختصار کے ساتھ یہ تذکرہ مقصود ہے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ میں دیکھیے صحابہ اکرام کو بار بار اس سے روکا ہے، شرک کے اس دروازے کو اپنی ذات کے تعلق سے بھرپور انداز میں بند کرنے کی تعلیم دی ہے کہ دیکھو مجھ کو حد سے نہ بڑھانا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے حد سے بڑھا دیا، لا تترونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، ہاں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے عبداللہ اور اس کا رسول ہی کہنا، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا جو اللہ چاہے، اور جو آپ کا کہا فوراً کہا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا، بلکہ صرف اتنا کہو ماشاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. ہاں لیکن ان سب تعلیمات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، آپ کہہ دیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، ہاں آپ کہہ دیں کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، کسی نفع اور کسی نقصان کا، کتنی صاف صاف تعلیمات ہے کلام پاک، اب اس کو بھی کوئی نہیں ماننا چاہے توڑے مروڑے اور کتاب توحید سے کتاب شرک ثابت کرنا چاہے تو یہ واقعی اس کی محرومی ہے، اس کی بدقسمتی ہے، اور اسے اپنی اس قسمت پر رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہدایت لاتی ہے اسی کو توڑ مروڑ کر اس سے ضلالت و گمراہی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں مسلمان کہلانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ تراش رکھا ہے انہوں نے کہ آپ بشر نہیں تھے، جبکہ قرآن اور حدیث کی بہت ساری دلیلیں چیخ چیخ کر صراحت سے کہتی ہیں کہ یہ انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بشر نہیں تھے، عالم الغیب تھے، ساری غیبیات سے واقف تھے، نور مجسم تھے، وہی نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہی جو مستوی عرش خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ۔ ہاں یہ دیکھیے ایمان بھی رسول ایمان لاتے ہوئے کس طرح غلو کیا اور شرک اور کفر میں ڈال دیا لوگوں کو شیطان نے۔ تو حاضر و ناظر ہیں، مختار کل ہیں، یہ سارے عقیدے جو تراشے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلق صحیح ایمان نہ ہونے کا سبب ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی جو صفات ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ انبیاء بھی بشر تھے، کھاتے پیتے تھے، یعنی ان کو بھوک پیاس لگتی تھی، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے بھی معاملات تھے زندگی کے، وہ بھی صحت مند ہوتے تھے، مختلف موقعوں پر بیماری کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آخر وقت میں آپ شدید بخار کے شکار ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ نے سے بتایا کہ عام انسان کے مقابلے میں دوہرے بخار کا اور تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ ام المومنین نے کہا کہ اجر بھی تو آپ کے لیے دوہرا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، آپ کے سر میں درد ہوا، آپ چلنے میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، دو لوگوں کے سہارے سے مسجد میں جا رہے ہیں، ہاں غشی تاری ہو رہی ہے آپ کے اوپر، ہاں یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں۔ غزوہ احد میں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، گھٹنا زخمی ہو گیا، فوت کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھس گئی جس سے چہرہ اور سر خون آلود ہو گیا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ آپ پر جادو ہوا، کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں توحید کی دلیل ہے کہ آپ پر بھی یہ اثرات ہوئے، آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے ہاں خود سے نہیں جان سکے کہ کیا ہوا ہے مجھے، یہاں تک کہ فرشتے کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا۔ یہ توحید کی دلیلیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالی کی خصوصیات اور صفات نہیں ہیں۔ لیکن کفار مکہ کے بارے میں قرآن نے نقل کیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کے لیے یہ ایک بہانہ یہ کرتے تھے کہ ارے ہم ان کو نبی کیسے مانیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، قرآن نے نقل کیا ان کا یہ جملہ کہ اس رسول کا کیا معاملہ ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح اس کے معاملات ہیں۔ تو وہ نبی اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے اور انسان ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں بریلوی اور دوسرے بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، بلکہ رسول اور سید المرسلین، رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، اس لیے آپ انسان نہیں ہو سکتے۔ کفار مکہ نے کہا کہ انسان ہے تو رسول نہیں ہو سکتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہے تو انسان نہیں ہو سکتے، بات ایک ہی ہے۔ یعنی بشریت اور رسالت دونوں کو انہوں نے اکٹھا ہونا محال سمجھا، وہاں الگ انداز میں شیطان نے بہکایا، یہاں اس کا الٹا معاملہ کر دیا۔ چنانچہ ایک بات، آدمی کو اعتدال پر اگر رہنا ہے تو قرآن حدیث کو ہر معاملے میں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کی بہت ساری حدیثوں نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ انسان تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جن کو بھیجا وہ رجال تھے، مرد تھے، آدمی تھے۔ یہاں بھی ابھی جو ہم نے آیت تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے کچھ رسولوں کو منتخب کرتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، الناس لوگوں یعنی انسانوں میں سے، انسانوں میں سے جتنے رسولوں کو بتایا، تو پتہ یہ چلا کہ جو رسول ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو وہ تمام حوارث اور معاملات پیش آتے ہیں جو ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے پیش آتے ہیں۔ ہاں قرآن نے تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، ان کی بیویاں تھی، ان کی اولاد تھی، وہ خود کسی کی اولاد تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے عام ہم اور آپ اور دنیا کے دوسرے انسان انسانی نسل کا حصہ ہیں کہ ماں باپ کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. ہم جس طرح پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی طرح پیدا کیا. پہلی شخصیت اور انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا معاملہ جدا ہے بغیر ماں باپ کے. حضرت حوا کو حضرت آدم کی ذریعے سے مادے سے بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ہاں یہ معجزہ یا کچھ خصوصیات ہیں ان لوگوں کی. باقی سارے انسانوں کی ولادت کا معاملہ معمول کے مطابق ہی رہا مرد عورت. تو جس طرح سے دوسرے لوگ پیدا ہوئے اسی طرح انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام بھی پیدا ہوتے. اور یہ الگ بات ہے کہ ان کے سارے معاملات جو بشری تقاضے اور تخلیقی اعتبار سے تھے وہ دوسرے انسانوں کی طرح, لیکن ان کی کچھ صفات جلیلہ ایسی ہوتی جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کے مقابلے میں ممتاز ہوتے, اور بعض اوصاف اور اخلاق کی ایسی صفات ان سے جڑی ہوتی جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا لازمی حصہ بنتی تھی, لازمی طور سے ان سے جڑی ہوتی تھی جو دوسرے انسانوں سے ان کو ممتاز کرنے والی ہیں. وہ کیا ہیں؟ جیسے سچائی, امانت داری, ہاں ذہانت اور عقل مندی. ہاں دوسرے انسانوں میں, اچھے انسانوں میں بھی کبھی کبھی جھوٹ بول دیا, ہاں کچھ خیانت کر لی, بےمانی کر لی, یا بے وقوفی کے کچھ حرکات سکنات کا ارتکاب کر لیا, ان سے سرزد ہو گئی, یا کچھ ایسی بات ہو گئی جو بے حیائی کی ہے, گندگی کی ہے, بد اخلاقی کی ہے, گھٹیا پن کی ہے. یہ دوسرے انسانوں میں چاہے کچھ اچھے بھی ہوں کبھی کبھی ان سے یہ چیزیں سرزد ہو سکتی ہیں, لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. یہ ان کی خصوصیت ہوتی کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولتے, سچائی کے ساتھ رہتے, وہ ہمیشہ امانت داری کو اختیار کرتے. ان کے یہاں آپ کو خیانت نظر نہیں آئے گی, خیانت سے وہ بالکل پاک صاف ہوتے. اسی طرح ذہانت و فطانت, عفت و پاک دامنی, وہ بالکل پاک دامن, ان کا کردار بے داغ ہوتا. اسی طرح وہ بہادری میں دوسروں کے مقابلے میں ممتاز اور اعلیٰ ترین ہوتے, ان کے یہاں بزدلی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اسی طرح وہ ایسے تمام عیوب سے, خامیوں سے پاک صاف ہوتے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, جس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. آپ کسی انسان کے اندر کوئی ایسی چیز اور خصلت دیکھیں جس سے اس کے تعلق سے آپ کے طبیعت میں انقباض ہو, ناپسندیدگی ہو, الجھن ہو, ہاں اس شخصیت سے آپ کو گھن محسوس ہونے لگے, ایسی صفات سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کلی طور پر بے داغ اور پاک صاف ہوتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا. اسی طرح ہاں کبیرہ گناہوں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پاک اور معصوم ہوتے. ہاں اسی طرح تبلیغ کے کام, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے دعوت کو یا اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی, دعوت دینے کی, ہاں تبلیغ کرنے کی, تبلیغ رسالت کی, ان چیزوں میں وہ کبھی بھی ہاں کوئی غلطی یا یوں سمجھیے کہ ایسا کام جو اللہ کے حکم کے خلاف, اس کے ہی حکم کو رد کرنے والے ہوں, ایسی کوئی چیز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں ہوتی. پوری امانت داری, دیانت داری, محنت و مشقت اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ وہ تبلیغ و دعوت کا حق ادا کرتے تھے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ مشترکہ صفات کہ وہ انسان کے اگرچہ انسان تھے, بشری صفات اور خصوصیات تھیں, لیکن انسانوں میں, عام انسانوں میں, انبیاء کے علاوہ انسانوں میں ایسی کچھ چیزیں جو پائی جاتی ہیں عیب کی, ایسی کوئی بھی چیز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں پائی جاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معصوم رکھتا خطا اور نسیان سے, خسیس حرکتوں سے, ایسے گناہوں سے جو ان لوگوں کے دل میں ان کے تعلق سے نفرت پیدا کرے, یا ایسے حرکت سے جن کو ہم بے حیائی اور فحاشی کہہ سکتے ہیں, زنا ہو, چوری ہو, اس قسم کے جو گناہ ہیں, کوئی نبی اس سے کبھی آلودہ اور ملوث میں نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا. انبیاء کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ بالا تر اور اونچی ہوتی تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اگرچہ یہ انبیاء انسان تھے, بشر تھے, لیکن تمام انبیاء کے بارے میں اللہ نے عمومی طور پر کہا کہ ان تمام کو ہم نے عالمین پر فضیلت بخشی, یعنی تمام جہانوں پر دوسرے انسانوں اور مخلوقات کے مقابلے میں ہم نے ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور شخصیات کو زیادہ افضل اور اونچا درجہ عطا فرمایا. ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے مقام و مرتبے کو دوسروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ آیت جو سورہ حج کی گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسل، ہاں، قاصدوں کو، پیغمبروں کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ انبیاء بھی، انبیاء اور پیغمبر بھی انسان اور بشر ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ، منتخب، مصطفیٰ شخصیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب شخصیات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انتخاب کی بنیاد پر ہی یہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ایک اعلیٰ درجے کے حامل بن گئے. ان کے اندر وہ نقائص، خرابیاں نہیں ہیں، نہیں ہو سکتی جو انسانی زندگی کو، شخصیات کو داغدار بناتی ہیں، ان کے کردار کو کمتر بناتی ہیں، یا ان کو لوگوں کے نزدیک ناقابل قبول بناتی ہیں. ایسی تمام چیزوں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور درجہ بلند و بالا اور اونچا ہوتا تھا. یہاں اسی کے ساتھ انہوں نے ایک موضوع، ایک عنوان قائم کیا، دلائل النبوۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انبیاء کرام اور رسولوں کو منتخب کیا. اب دنیا کے دوسرے لوگ کیسے مان لیں گے کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث کردہ پیغمبر ہیں، قاصد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے، یہ کیسے مانیں گے؟ اس سے پہلے سرسری طور سے یہ بات گزر چکی کہ جس طرح کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے تو اپنے ساتھ، اس کے ساتھ میں کوئی ایسی نشانی، علامت بھی دیتا ہے، ہاں، مہر کی شکل میں یا خطوط کی شکل میں، لیٹر ہیڈ پر دستخط کی شکل میں، جس سے سامنے والے کو یہ پتہ چلے، ہاں، کہ واقعی یہ ان کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے قاصد ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو لوگوں کے اطمینان اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ واقعی یہ سچے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ کچھ دلیلیں، کچھ ایسے ثبوت فراہم کیے، ایسے واضح اور روشن دلائل بھیجے جس کی بنیاد پر عام لوگوں کو بھی اس بات کا پورا پورا یقین ہو جائے، دل کے ساتھ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ سچے رسول ہیں، یہ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دلائل بکثرت فراہم کیے. جب جس نبی کو جس قوم کی طرف منتخب کیا، بھیجا، مبعوث فرمایا، تب تب اس قوم کی ذہنی سطح، ضرورت، حالات اور تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات انبیاء کو عطا کیے. ہاں، جس وقت جیسی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مشیت کے مطابق جو مناسب معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کی شکل میں یا عام حالات میں ایسی دلیلیں عطا کرتا تھا کہ لوگوں کو دیکھ کر یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. چنانچہ مختلف نبیوں کے، ایک نبی کے معجزات یا نشانیاں، دلیلیں دوسرے نبی سے الگ ہوتی، جو دلالت کرتی کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں. ان دلائل میں سب سے زیادہ واضح دلیلیں، وہ نشانیاں ہوتی تھیں سب سے زیادہ واضح طور پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سچے پیغمبروں کے ہاتھ پر اس طرح جاری کرتا جس کے مثال پیش کرنے سے کوئی نبی کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت عاجز اور قاصر ہوتی، اس کے بس سے باہر ہوتا، جس کو عرف عام میں ہم اور آپ معجزہ کہتے ہیں. قرآن حدیث کی زبان میں اسے البینہ، البینات، آیات وغیرہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں معروف ہے معجزات کا کہنا، کہ رسول کے ہاتھ پر اللہ کی مشیت و قدرت کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو عام معمول اور عادت کے خلاف ہو، اور دنیا کے دوسرے لوگ جو انبیاء کے علاوہ ہیں وہ اس کو اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوں. یہاں ضمناً میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ معجزہ اور فرق عادت چیز، نبی پیش کرتا تو کبھی کوئی نبی پیغمبر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ میری طاقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ میں جیسے چاہوں کر دوں، ہاں، پہاڑ کو اٹھا کر پھینک دوں، چاند کے دو ٹکڑے کر دوں، ہاں، دریا کو چلنے سے روک دوں، اس کو حکم دوں تو وہ اپنا دھارا بدل کے میرے گھر کی طرف آ جائے. جیسے ہمارے یہاں لوگ اولیاء اور صالحین کی کرامتوں کے سلسلے میں اس طرح بیان بازی کرتے ہیں، ہاں، اور ان کی عقیدت اور عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کرامات کا اظہار کرنا اولیاء اور صالحین کے اپنے بس میں ہے، اور خاص طور سے اگر ان کو تیش آ گیا، جوش آ گیا، تو وہ اس جوش اور تیش میں کچھ بھی الٹی سیدھی کرامت، الٹی سیدھی جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں. پہاڑ پھینک کے کسی کو مار دیا. ہاں ایک تقریر سن رہا تھا کسی بریلوی عالم کہا کہ ایک صاحب عبادت کر رہے تھے, ذکر اذکار میں مصروف تھے, بارات کے لوگ دھوم دھام اور ڈھول باجے کا تاشے کے ساتھ جا رہے تھے, ان کو خلل ہوا, غصے میں آئے اور انہوں نے اپنے بازو میں رکھے ہوئے پیالے کو پلٹ دیا. وہ پیارا پلٹا, بارات غائب ہو گئی اور پھر بھول گئے. مہینوں کے بعد یا کتنے لمبا عرصہ بتایا کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اچانک انہیں یاد آیا اور پیالہ سیدھا کیا تو پھر وہ بارات آگے بڑھنے لگی. عجیب معاملہ ہے یہ. ایک صرف ایسی بات نہیں ہے, اس سے زیادہ حیرت انگیز اور عجیب و غریب باتیں لوگ بیان کرتے ہیں کرامت کے نام پہ. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں, یہ کاروبار اور اس قسم کی باتوں کو سے متاثر ہونے والا جو معاملہ ہے وہ خالص جہالت کی بنیاد پر چل رہا ہے. جو لوگ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں مانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ قرآن حدیث کی تعلیمات سے پوری طریقے سے جاہل ہیں. اگر قرآن حدیث کی تعلیمات کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو قرآن و حدیث نے بیان کیا اس کو بھی اگر وہ سرسری نگاہ سے جان جائیں, علم حاصل کر لے میں, تو اس قسم کی بےہودہ باتوں سے کبھی متاثر ہو ہی نہیں سکتے. اور وہ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ کرامت کا اظہار یا خرق عادت چیز کا کسی چیز کا اظہار کوئی انسان کتنا بھی نیک صالح اور بلند کردار کا اللہ کا مقرب بندہ کیوں نہ ہو, اس کی اپنی مشیت اور طاقت میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی کرامت کا اظہار کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نشانی جو معجزہ دیا گیا تھا اس کو بھی اظہار کرنے کے لیے جو جملہ وہ کہتے تھے, قم باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ, کیا ہے وہ کہتے تھے کہ میں جو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو کا علاج کرتا ہوں تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے, اس کی اجازت سے, میری اپنی طاقت نہیں ہے. اچھی طریقے سے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. مگر یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے پیغمبروں کو دلائل عطا فرماتا, ان کی سچائی کی دلیل کے طور پر, ثبوت کے طور پر, کہ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں اور ان کو سچا رسول مان لے. میں چنانچہ ان آیتوں نشانیوں اور ثبوتوں میں سب سے واضح دلیل وہ ہوتی جن کو ہم معجزہ کہتے ہیں, یعنی ایسی چیز جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ظاہر ہوتی اور اس کے اظہار کے بعد اس جیسی مثال یا اس جیسے کام کے لیے دوسرے انسان عاجز و قاصر ہوتے, ان کے بس میں نہیں ہوتا. ان دلائل میں سے جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی کا غیب مستقبل کی باتوں کے بارے میں بیان کرنا اور کسی مستقبل کے بارے میں جو بیان کیا کہ قریب ایسا ایسا ہونے والا ہے, اور جیسا انہوں نے بیان کیا نبی کی حیات میں یا نبی کی وفات کے بعد ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے, یا کچھ حصی امور جو موجودہ حال میں جس وقت وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اور نتیجہ یہ ایسا ایسا انشاءاللہ ہوگا, ایسا کہنے کے بعد اگر نبی ایک دعا کر رہا ہے اور اس کے بعد ویسا ہی معاملہ پیش آ رہا ہے تو یہ بھی ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ایک دعویٰ آدمی کرے اور اس کے بعد یہ کہے ویسا ہی پیش آئے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید کر رہا ہے. اگر نبی جھوٹا ہوتا تو ایسا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے. میں نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں یہ مثال دی کہ اگر کوئی آدمی اس طرح پکڑا جائے کہ وہ اپنے آپ کو پی ایم او کا آدمی کہتا ہو, پرائم منسٹر کا, وزیر اعظم کا, اور پولیس کو یا عوام کو پتا چلے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ قانون کی گرفت میں آنے کے بعد اس کو کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر سچا رسول بھی ہم پر جھوٹی بات باندھے گا, ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین, تو ہم ان کو داہنی جانب سے پکڑ لیں گے یا داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے, ان کو عذاب دیں گے اگر سچا رسول اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرے. تو اگر کوئی جھوٹا دعویٰ ہی کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید کرے گا, اس کو اس کی دعا کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرے گا؟ سچا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بدر کی شب میں کہ حاضر مسرع فلان, حاضر مسرع فلان, ابھی جنگ چھڑی نہیں ہے, رات کا اندھیرا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میدان میں جانے کے بعد کہ یہاں کل فلاں شخص پچھاڑا جائے گا, مکہ کے قریش کے سرداروں میں سے فلاں شخص یہاں مارا جائے گا, کہ آپ کہہ رہے ہیں. حصی معجزات میں قرآن نے جو ذکر کیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جادوگروں کے سامنے لاٹھی ڈالی, جادوگروں کی رسیاں اور لاٹیاں اس نے نگل لی, سارے جادوگروں نے قبول کر لیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش کیا وہ کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا, اس لیے وہ سجدہ ریز ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. موسیٰ کی طاقت نہیں مانی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کمال دکھایا ہے ورنہ یہی کہتے کہ ہمارے جادوگروں میں یہ بڑا جادوگر ہے جیسا کہ فرعون نے الزام تراشی کی. حضرت موسیٰ تو کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. جادوگر رسیاں اور لاٹیاں پھینک کر وہ جانتے تھے کہ ان کا جادو کس قسم کا ہے اور کس حد تک ہے, لیکن کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی لاٹھی اس طرح اژدہا بن جائے کہ ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو وہ نگل لے, جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیش کیا گیا. تو یہ حصی طور پر انتہائی واضح معجزہ تھا اور جانکار لوگوں نے ان کو توفیق ملی, تمام جادوگر ان پر ایمان لے آئے. تو نبی کا سامنے سامنے کوئی دعا کرنا اور اس دعا کا واضح طور سے قبول ہو جانا یا ان کے دعوے کا ظاہر ہو جانا, یہ ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی. دعائیں قبول ہوئی, جیسے میں نے بدر کی مثال دی. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے مطالبے پر دعا کی, پہاڑی سے جو ہے گابھن اٹھنے نکلی. ہاں, تو یہ ساری چیزیں ان کی سچائی کی دلیلیں ہیں. اسی طرح انہوں نے اشارہ کر کے آگے کہا کہ انبیاء کی نبوت کے دلائل بہت سارے, بہت زیادہ. چنانچہ انہوں نے خود کہا کہ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں پر دلائل النبوہ کے نام سے اور دوسرے ناموں سے خصوصی کئی کئی جلدوں پر مشتمل موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ مؤلفات ذات و اجزاء عدیدہ, متعدد اجزاء پر مشتمل مؤلفات اور تعریفات لکھی ہیں, جیسے ابو نعیم اصفہانی ہیں, ابو بکر البحقی ہیں. امام بحقی کی کتاب دلائل النبوہ میرے علم کے مطابق میں نے جو دیکھی ہے چار جلدوں پر مشتمل ہے, چار موٹی موٹی جلدیں دلائل النبوہ, نبوت کے دلائل, ابو نعیم اصفہانی. اسی طرح ابو بکر فریابی وغیرہ نے بھی جو ہے لکھی ہے. ہاں, میرے علم کے مطابق 17 یا 19 کتابیں پرانے علماء میں, سلف کے علماء میں صرف دلائل النبوہ کے نام سے پائی جاتی ہیں اور ایک ایک کتاب کئی کئی جلدوں پر ہے, جیسے کہ میں نے بتایا امام بیہقی کی کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے. 17 یا 19 کتابیں صرف اس نام سے, دوسرے ناموں سے اور زیادہ. تو نبوتیں, عام نبوتوں کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بہت سارے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی حقانیت اور صداقت پر الگ سے میں اپنے دروس میں سے ایک درس پر مستقل اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کتنے زیادہ, کتنے متنوع اور نو بناؤ ہیں اور ہر روز بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے, قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے. ہاں, اور اس لیے بھی ہمارا اس موضوع کو جاننا ضروری ہے کہ آج کے علمی سائنسی تحقیقی دور میں جب ٹی وی چینلز پر اور دوسرے مقامات پر مباحث ہوتے ہیں تو ہر مسلمان خاص اور عام کو, وہ چاہے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر ایسے اور اتنے دلائل ضرور جاننا چاہیے جس سے خود اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے مخاطب کے لیے بھی وہ اطمینان کا سامان فراہم کر سکے. کہیں اگر گفتگو ہو, آپ سے ہم سے سوال ہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول کیوں مانتے ہیں, ہاں, تو ہم اس کا جواب دے سکیں. آپ کے علاوہ جھوٹے نبیوں کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے, تو ہمارے پاس ان باتوں کی دلیل ہونی چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم مستقل اگلے کے کسی درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم, صحیح ایمان سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.